أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وآل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلسفہ قیامت یا فلسفہ معاد موضوع گفتگو ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ اگر صحیح طور پر تصور معاد اور تصویر قیامت انسان کے ذہن میں آ جائے، ایک لحاظ سے پورا دین انسان کو سمجھ میں آ جائے گا، اور سب سے بڑا اثر اس فہم کا اور اس معرفت کا انسان کی اس زندگی پر پڑے گا جس میں ابھی مشغول ہے. جن انسانوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، تحول اور ایک انقلاب برپا ہوا ہے، اس میں اس معرفت کا بہت زیادہ دخل ہے. یعنی حقیقت قیامت اور عالم بعد از موت، اس سے آشنائی نے موت سے پہلے کی زندگی کو بامانہ بنا دیا ہے. یہ آیا جو آپ کی خدمت میں ہر روز پڑھی جاتی ہیں سرنامہ کلام کے طور پر، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم یہ گمان رکھتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. یہی ایک نقطہ اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم عبث نہیں ہیں، بے فائدہ ہمیں پیدا نہیں کیا گیا، ایک حادثے اور اتفاق کا نتیجہ نہیں، ایک مقصد کے لیے، ایک ہدف کے لیے، ایک غرض کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. پھر انسان سوچتا ہے کہ وہ کون سا مقصد ہے جسے حاصل کرنا ہے مجھے اپنی اس زندگی میں. یہ جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اگر ایک نقطہ انسان کی سمجھ میں آ جائے، پورا دین سمجھ میں آ سکتا ہے. اپنی طرف سے عرض نہیں کیا، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص، عام معمولی سا ایک عرب بادیہ نشین خانہ بدوش، عربوں کی زندگی ایسے تھی، وہ ایک شخص عرب بادیہ نشین یا خانہ بدوش، نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر حضرت نے فرمایا کہ مجھے دین سکھائیے، مجھے قرآن سکھائیے. نو مسلم، حضرت نے اس کے سامنے قرآن مجید کی اس مختصر سورہ کی یہ آیت پڑھی، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. اور یہ مطلب اسے سمجھایا کہ بعد از موت ذرہ برابر عمل انسان کا محفوظ رہے گا اور انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، مشاہدہ کرے گا، خواہ وہ عمل خیر ہو یا شر ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو، کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، خود عمل موجود ہوگا، نہ صرف عمل کا اجر، جزا یا سزا، بلکہ خود عمل موجود ہوگا وہاں پر. اور یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا کہ کافی ہے، میرے لیے یہ کافی ہے، اور لوٹ گیا. وہ لوگ جو عرصے سے حضرت کی خدمت میں تھے اور جن کو آیتیں بھی بہت یاد تھیں، حدیثیں بھی بہت یاد تھیں، مسائل بھی بہت زیادہ جانتے تھے، وہ ہنسنے لگے کہ یہ بدو تہاتی آیا ہے اور آ کر رسول اللہ سے دین سیکھنے کا تقاضا کر کے ایک آیت سن کر واپس جانے لگا اور کہنے لگا مجھے کافی ہے، ہنسنے لگے، تمسخر کے طور پر، مذاق کے طور پر ہنسنے لگے. حضرت نے فرمایا کہ ہنسو نہیں، لقد رجع الرجل فقیا، بلکہ یہ شخص فقی بن کر واپس جا رہا ہے، نہیں کہ کچھ سمجھے بغیر واپس جا رہا ہے، فقی بن کر واپس جا رہا ہے. یعنی اسے سب حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے، مطلب یہ تہ تک پہنچ گیا ہے اسی ایک نقطے سے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ذرہ برابر جو کچھ تم نے کیا ہے وہ موجود ہوگا اور اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اسے. جو کچھ خیر تم نے انجام دیا وہ موجود ہے، جو شر تم نے انجام دیا وہ موجود ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، خود عمل موجود ہوگا تمہارا. یعنی دوسرے لفظوں میں اسے معاد اور قیامت کی حقیقت سمجھ میں آ گئی. لہذا آتے ہوئے ایک جاہل، خانہ بدوش اور بدو آیا تھا، دیہاتی سادہ سا، لیکن لوٹتے ہوئے ایک فقی بن کر لوٹ رہا، اور وہ بھی فقی نہ جو ہم آپ ڈگریاں دے دیتے ہیں مختلف لوگوں کو، بلکہ وہ ڈگری جو رسول اللہ نے اس کو دی تھی جو فقی بن گیا. ہم تو اپنی طرف سے سب کچھ، کسی کو حجت الاسلام، کسی کو آیت اللہ، کسی کو کیا، نہ ہمارے القابات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس میں کوئی اہلیت نہ ہو اس کو بھی دے دیتے ہیں ہم. ہمارے دیے القابات سے تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جاہل ہیں، ان کو اشباہ الناس عالم کہتے ہیں، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے، لیکن جس کو رسول اللہ کہہ دیں یہ فقی ہے، وہ واقعی فقی ہوتا ہے، اس میں تو شک نہیں کر سکتے ہیں. ایک نقطے سے کل حقیقت دین سمجھ گیا وہ انسان، اور یہ تکرار کے قابل ہے. یعنی ہمارے لیے بھی ممکن ہے کہ اگر یہی نقطہ ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے تو فقی دین بن سکتے ہیں. حقیقت معاد و قیامت اگر سمجھ میں آ جائے، ایک عام سادہ دیہاتی بھی اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فقی دین ہے، کیونکہ دین کی اساس اور بنیاد اس کو سمجھ میں آ گئی ہے، روح دین در حقیقت اس کے پلے پڑ گیا ہے. تھوڑا سا اسی نقطے کو کھولیں، یہ کیا چیز ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. کہ ذرہ برابر خیر جو کچھ کیا ہے موجود ہوگا، اور وہ ذرہ برابر شر جو انجام دیا وہ بھی موجود ہوگا. قیامت کے اوصاف میں سے اس ماجرا کو، اس واقعہ کو جو قیامت کہتے ہیں، عرض کیا تھا کہ قرآن میں بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے لیے. ایک تو خود لفظ قیامت استعمال کیا ہے، قیامت قیام سے ہے، قیامت یا قیام یعنی برپائی، برپا ہونے کو قیام کہتے ہیں، قائم ہونا یعنی برپا ہونا، بیٹھنے کے مقابلے میں قیام ہے. قیام دو صورتوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہے قیام حرکت کے مقابلے میں، جیسے کوئی مسافر یا کوئی شخص ہوتا ہے سفر میں ہوتا ہے، راستے میں قیام کرتا ہے. اس قیام کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، یعنی چلتی چیز کا رک جانا، ٹھہر جانا، یہ بھی قیام ہے. اور بیٹھے ہوئے کا اٹھ جانا یہ بھی قیام ہے، یعنی جو اپنے پاؤں پہ نہ ہو وہ اپنے پاؤں پہ اگر آ جائے، کھڑا ہو جائے، اس کو بھی قیام کہتے ہیں. قیامت ہر دو معنوں میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ دریائے زندگی، یہ آب روان زندگی جو جاری ہے، یہ رک جائے گا وہاں پر جا کر، حرکت انسانی وہاں پر متوقف ہو جائے گی، اس وجہ سے قیامت ہے. یا اس وجہ سے کہ جیسے قیامت کے اوصاف میں سے دیگر نام ہے یوم الباس، باس یعنی سین کے ساتھ، بے آئین سین، سے کے ساتھ، یعنی کسی کو ابھارنا، اٹھانا، کسی کو بڑکانا، یہ باس ہے. انبیاء کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، مبعوث کیا ہے یعنی ابھارا ہے، اٹھایا ہے، بڑکایا ہے ان کو اس نور سے، اس ہدایت سے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ذات میں ودیت کی ہے، اس نور سے، اس ہدایت سے انہیں ابھارا ہے. لہذا جب کوئی نبی مبعوث ہوں آنے کے بعد، انہیں ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم انہیں کہیں گے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ہزار دلائل دے کے ایک نبی کو قانع کرے کہ وہ کوئی کام کرے، کوئی خدمت کرے. جیسے ہم لوگ ہیں، کوئی ایک کام کرنے کے لیے کتنے دلائل دینے پڑتے ہیں، ہمیں قانع کرنا پڑتا ہے، ہزار جتن کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے ہم ایک کرسی اٹھاتے ہیں، ایک ٹیبل لگاتے ہیں، یا حتیٰ مثلا کسی مجلس میں شرکت کے لیے کتنا ابھارا جاتا ہے، کتنا اکسایا جاتا ہے، کتنے ٹیلی فون کیے جاتے ہیں، کتنے کارڈ بھیجے جاتے ہیں، کتنے پیغام بھیجے جاتے ہیں کہ فلاں مجلس میں شرکت کریں آ کر آپ. یہ کن لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو بڑکائے ہوئے، ابھارے ہوئے نہیں ہیں، لیکن جن کو ابھار دیا جائے وہ کسی کے کہنے کے محتاج نہیں ہوتے. مثلا عموماً لڑائی جھگڑوں میں جو لوگ غصے کی وجہ سے، غصہ ابھر آتا ہے، جن کا غضب بھڑک جاتے ہیں، ان کو پھر قانع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ لڑیں کسی سے جا کر، دلائل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کسی کے ساتھ گریبان پکڑیں جا کر، چونکہ اندر سے بھڑک گیا ہے. بلکہ اب اس کو روکنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ نہ جائے، کچھ نہ کرے جا کر، نہ کہ اس کو کچھ کرنے کے لیے ابھارا جاتا ہے، بلکہ اب یہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو روکنا چاہیے آپ. اسی طرح خدمت دین اور تبلیغ دین کے لیے ہمیں ابھارا جاتا ہے، کئی دلائل دے کر، کئی پرکشش چیزیں دکھا کے ابھارا جاتا ہے کہ کوئی کام کریں. لیکن انبیاء کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسے ابھارا ہے کہ اب انہیں روکنا پڑتا ہے. سو پیغمبر اکرم کو خطاب ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے مزمل اتنی عبادت نہ کریے، ہمیں دو رکعت پڑھوانے کے لیے کتنا اٹھایا جاتا ہے، کتنے جتن کیا جاتا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھو تو، اور انہیں نماز چھڑوانے کے لیے خدا کو کہنا پڑا کہ تھوڑی نماز پڑھا، تھوڑا اپنے آپ کو خستہ کرو. ہمیں دو صفحے قرآن پڑھنے کے لیے کتنا جتن کرنا پڑتا ہے، کتنی کن کن چیزوں سے مدد لینا پڑتی ہے دو صفحے قرآن پڑھانے کے لیے. ہر اس چیز سے جس کی انسان کو حوث ہے اس کا نام لینا پڑتا ہے. تمہیں فروٹ ملے گا جنت میں، تمہیں شہد ملے گا جنت میں، دودھ ملے گا، تمہیں آئس کریم ملے گی. اب بعض ایسے ہیں جن کی اور بہت ساری مسائل ہیں ان کو پھر کہنا پڑتا تمہیں حور ملے گی، پھر یہ حور کا نام سن کر آ کر قرآن کھول کے دو صفحے، وہ بھی آدھے خمیازے کے اندر، آدھے چھینکوں کے اندر، آدھے کھانسی کے اندر، وہ پھر دو صفحے کر کے پڑھتا ہے اور بند کر کے انتظار میں رہتا ہے کہ ابھی یہ ساری چیزیں میرے لیے تیار ہونی چاہیے، پیک ہو گئی ہیں ساری چیزیں، صرف میرے پہنچنے کی دیر ہے وہاں پر، اور ہاں میں اس کو استعمال کروں. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں. مشقت آپ کی مشقت کے لیے نہیں نازل کیا تھا، یعنی جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں. غرض یہ کہ مبعوث ہونا، باس یعنی ابھارنا، قیامت کے اوصاف میں سے ایک ابھارنا بھی ہے، یوم البعث ہے. اس کا معنی کہتے ہیں کہ جس دن سب اٹھائے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، لیکن نہ آپ جس طرح نیند سے اٹھائے جاتے ہیں اس طرح نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ باقاعدہ ابھارے جائیں گے. قیامت ہوگی، برپائی ہوگی، ایک محشر برپا ہوگا. جو لوگ برپا نہیں ہیں، برجا ہیں، انہیں بھی برپا کیا جائے گا. ہر چیز برپا ہوگی، یوم یوم میں برپائی ہے، یوم یوم میں باس ہے. ان اوصاف میں سے جو قیامت کے لیے ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ جس دن تمام امور خدا کی طرف لوٹیں گے، یعنی یہ سفر لوٹنے کا، تمام امور کا اپنی انتہا کو پہنچے گا. ایک ایسا دن ہے جس دن ہر چیز اپنے مقصد اور اپنی غرض اور اپنے اس ہدف کے لیے جس کے لیے پیدا ہوئی ہے وہاں تک پہنچ جائے گی. ہر چیز، نہ صرف انسان بلکہ ہر چیز اپنے مقصد تک پہنچ جائے گی. لیکن یہ ذہن میں ہمارے جو تصور ہے کہ قیامت کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، بعضوں کو پھر اور تو نہیں کہ بعض افسوس ہونے لگتا ہے، خدا پر رحم آتا ہے ان کو، وہ پوچھتے بھی ہیں بسا اوقات کہ پھر جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یا آسمان نہیں ہوں گے، زمین نہیں ہوگا، سورج نہیں ہوگا، طلوع غروب نہیں ہوگا، یہ مجرم نہیں ہوں گے، عبادت گزار نہیں ہوں گے، مسجدیں نہیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر وہ ذات خدا اکیلی کیا کرے گی، اکیلا خدا کیا کرے گا؟ یعنی ان کو خدائی کی تنہائی پر رحمانا شروع ہو جاتا. یا بعض پوچھتے بھی ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا کی ذات جب بالکل تنہا تھی کیا کرتی تھی خدا کی ذات تنہا؟ چونکہ ہم تو تنہائی میں گھبرا جاتے ہیں، وہ خدا تنہائی میں پھر کیا کرتا ہوں؟ خدا پر رحم آنے لگتا ہے. نہ خدا پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذات رحیم ہے، خود رحم سارا اس کے پاس ہے، رحمت ساری اس کے پاس ہے. اب ہم اسی سے رحمت لے کر پھر اسی پر رحم کھائیں؟ نہ اس کی حالت ایسے ذات خدا کی کہ رحم کھائیں خدا پر. اور نہ ذات خدا تنہا ہے اس معنی میں، خدا وحدہ لا شریک ہے ابھی بھی، اب جب کہ سب کچھ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور جب یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی وہ جب بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی ہم پلہ، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی ساتھی، اس کا کوئی کف، کچھ بھی نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے. لیکن یوں نہیں ہے کہ یہ کائنات جب ختم ہو جائے گی، قیامت ہو جائے گی، تو پھر کوئی اور کائنات نہیں ہوگی، یا اس کائنات سے پہلے کوئی عالم دیگر نہیں تھا، ایسے بھی نہیں ہے. نہ قرآن میں اس کی کوئی صراحت ہے، نہ حدیث میں ایسے کوئی بیان کیا گیا، مطلب نہ دلیل عقلی میں ایسی کوئی چیز ملتی ہے، بلکہ برعکس شواہد اس کے برعکس ملتے ہیں. چونکہ ذات خداوند تبارک و تعالی دائم الفضل ہے، دائم الفضل علی البریہ، اور ذات حق تعالی فیاض ہے، فیض پہنچانے والی ذات ہے، ارحم الراحمین ہے، اس کے ہاں خزانے نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں. تو ایک ایسی ذات جس کے پاس نہ ختم ہونے والے خزانے ہو، فیاض ہو، یعنی جس کے فیض رسانی میں مبالغے کی حد تک فیض رسانی ہو، یعنی نہ تصور میں آنے والی فیض رسانی ہو، ایسا فیض خدا کا ہو، ایسی رحمت خدا کی ہو، ایسا کرم و جود خدا کا ہو، تو یہ نہیں تصور کیا جا سکتا کہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے یا یہ زمین پیدا کرنے سے پہلے اس کا فیض ہی نہیں تھا، یا ہم جب نہیں ہوں گے تو بھی کوئی فیض نہیں ہوگا. بعض انسانوں کو یہ گمان ہو جاتا ہے، انسان کی نفسیات ہے یہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آئے ہیں تو دنیا آباد ہوئی ہے، ہمارے جانے سے سب ختم ہو جائے گا. نہ، آپ کے آنے سے پہلے بھی انسان تھے اور آپ جب چلے جائیں گے تو بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ زمین موجود تھی، آپ آ کے چلے بھی جائیں گے یہ زمین ویسے ہی موجود رہے گی. اپنے آپ کو کبھی محور جہان نہ سمجھیں، ہم آئے اس جہان میں اپنی نوبت اور اپنی باری میں، اور اپنا سفر اور اپنا کام کرنے کے بعد گزر جائیں گے، پھر دوسروں کی باری ہے، جیسا کہ ہم سے پہلے دوسروں کی الگ لوگوں کی باری تھی. اسی طرح کل کائنات بھی ایسے ہیں، یہ جہان ہستی جو ابھی جس میں ہم زندہ ہیں، یہ اپنے مقصد کو پہنچ جائے گا جس مقصد کے لیے خلق ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جہان جب اپنے مقصد کو پہنچ گیا تو جہان دیگر نہیں ہوگا، یا اس سے پہلے کوئی جہان دیگر نہیں تھا، بلکہ اسماء و صفات الہی میں اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ، ایسے نہیں ہے کہ ذات خدا ہو لیکن فیض خدا نہ ہو. اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ذات خدا فیاض نہ ہو، ایک ایسا مرحلہ ہم فرض کریں ذات کے لیے جس میں ذات ہو فیاض نہ ہو. تو وہ تو خدا نہیں ہے جو فیاض نہ ہو، وہ خدا نہیں ہے جس کا فیض نہ ہو، وہ خدا نہیں ہے جس کی رحمت نہ ہو، وہ خدا نہیں ہے جس کا کرم نہ ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورج ایک وقت سورج تھا لیکن روشن نہیں تھا، کرن نہیں تھی اس کی، شعاع نہیں تھی اس کی، یا ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج ہوگا لیکن اس کی شعاع نہیں ہوگی. وہ جس کی شعاع نہیں ہوگی وہ سورج نہیں ہوگا. اگر سورج ہے تو حتمن اس کی شعاع ہوگی، حتمن اس کی کرن ہوگی. تو ذات خدا نور السماوات والارض ہے، وہ ذات نور حقیقی ہے، منبع نور ہے، نور الانوار ہے، تمام انوار کا منبع وہ نور ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ منبع نور ہو لیکن اس کی نورانیت نہ ہو، خدا کی ذات ہو لیکن کوئی آیت خدا نہ ہو، کوئی نشانی خدا کی نہ ہو، کوئی مخلوق خدا کی نہ ہو، کوئی فیض اللہ کا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. روایات میں بھی بعض جگہ یہ نظر آتا ہے، ایسی تعبیریں موجود ہیں کہ کئی عالم موجود ہیں. امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں ہے کہ گویا الف الف عالم موجود ہیں یا گزرے ہیں، یعنی الف الف عالم، الف یعنی ایک ہزار، ایک ہزار کو ایک ہزار میں ضرب کریں تو ایک لاکھ عالم پہلے گزر چکا ہے، یا اس کے بعد اتنے آلاف عالم ابھی بعد میں آئیں گے، یا بعض جگہ تعبیریں ایسی ہیں کہ اس سے پہلے کئی آدم گزر چکے ہیں اور کئی آدم کی نسلیں گزر چکی ہیں اور ہم ابھی نویں آدم کی اولاد ہیں. اس سے پہلے آٹھ آدم گزر چکے ہیں اپنی نسل سمیت، ان کی قیامت برپا ہو چکی ہے، ابھی ہماری باری ہے. جب ہماری قیامت برپا ہوگی تو یوں نہیں کہ اس کے بعد آدم دیگر نہیں ہوگی اور نسل دیگر نہیں ہوگی اور سلسلہ دیگر نہیں ہوگا. یعنی یوں بھی نہ سمجھیے محدود اس جہان ہستی کو کہ یہ صرف ہماری وجہ سے ہے، جس دن ہم نہ ہوئے اس دن کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک شہر میں میں گیا تو وہاں پوچھتے ہیں لوگ ہمارے شہر کو کیسے پایا آپ نے، مجھے پوچھنے لگے کہ آپ یہاں آئے ہو اور جو کبھی جاتے رہتے ہو بتاؤ کہ یہ شہر کیسے پایا آپ نے، یہاں کے لوگوں کو کیسے پایا آپ نے. میں نے ان سے جو نقطہ عرض کیا وہ یہی تھا کہ مختلف جگہوں پہ گیا ہوں، اس شہر کو ذرا مختلف پایا ہے میں نے. آپ کے شہر کے نہیں، ایک اور شہر کی بات کر رہا ہوں کہ اس شہر کو مختلف پایا. کس چیز میں مختلف پایا ہوا؟ اس چیز میں کہ میں باقی جتنی جگہوں پر گیا ہوں وہاں لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ کائنات خدا کی قدرت سے چل رہی ہے، اللہ کی حکمت و تدبیر سے چل رہی ہے. لیکن اس شہر کے رہنے والوں میں سے ہر ایک کو یوں محسوس کیا ہے کہ ہر آدمی اپنے اندر یہ احساس رکھتا ہے کہ یہ کائنات اس کے کندھوں پر سارا بوجھ پڑا ہوا ہے، اور وہ ہے محور اور مرکز. اگر اس نے کندھا ہلا دیا تو کائنات ساری خراب ہو جائے گی. اس طرح سے اپنے بارے میں ہر ایک کا گمان ہے. نہ یوں نہیں گمان ہونا چاہیے یہ کائنات ہمارے کندھوں پر نہیں چل رہی ہے، بلکہ ہم اس کائنات میں آئے ہیں، اپنی باری پر پیدا ہوئے ہیں، اپنی نوبت میں پیدا ہوئے ہیں، اور پیدا ہو کر اپنے مقصد زندگی تک پہنچنے کے لیے یہاں پر ہیں، پھر ایک دن یہاں سے اٹھ کے ایک عالم دیگر میں منتقل ہو جائیں گے۔ ہمیں فقط جو نقطہ سمجھنا ہے وہ جس کی ہماری زندگی پر اثر بھی ہو، ایسی لا یعنی باتوں میں نہیں پڑیں جن کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہ ہو، ان باتوں میں توجہ رکھیں جن کا ہماری زندگی پر اثر ہو۔ یہ ایک اگر ادب، مثلا رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے شارٹ کٹ بتائیں، ابھی بھی آتے ہیں نا شارٹ کٹ پوچھنے والے، شارٹ کٹ سارے جہنم میں جاتے ہیں، کوئی شارٹ کٹ جنت میں نہیں جاتا۔ جنت میں جانے کے لیے وہی راستہ ہے جو خدا نے مقرر کر دیا ہے، اس کے علاوہ جو شارٹ کٹ لگائے گا وہ نہیں جاتا۔ لیکن بعض پوچھتے ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ بتائیں، وہ دین کا شارٹ کٹ بھی وہی لانگ کٹ ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ایک جملہ صرف بتائیں، میں سارے دین پر عمل نہیں کر سکتا، صرف ایک جملہ بتائیں۔ حضرت نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، مجھے یہ شارٹ کٹ ہے تیرے لیے کہ زندگی میں وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس نے وعدہ کر دیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب جب گھر میں گیا تو نماز کا وقت ہوا، اس کا جی نہیں چاہتا تھا نماز پڑھے، لیکن اس کو گمان ہوا کہ اگر میں نماز نہ پڑھوں اور پھر جا کر دوستوں میں بیٹھوں گا وہ پوچھیں کہ نماز پڑھی یا نہیں، اگر میں کہوں کہ پڑھی ہے تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، اور ابھی وعدہ کر لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر نہ پڑھوں تو شرمندہ ہوں گا، لہذا اٹھ کے اس نے پڑھ لی۔ روزہ آیا، پھر اس نے یہی کام کیا، زکوٰۃ کا وقت آیا یہی کام کیا، حج کا وقت آیا یہی کام کیا، تو صرف ایک وعدے اور ایک عہد کی بنا پر پورے دین پر اس نے عمل کر دیا۔ ان یونی کہ یہ شارٹ کٹ ایسا ہے جو سارے دین کو چھوڑ کر یہ ایک شارٹ کٹ ہو۔ ہم صرف اس ایک نقطے کو سمجھ پائیں، ایک نقطہ اگر بجا لائیں پورے دین پر عمل ہو جائے گا اس سے، کہ اس زندگی میں وہ کام اور وہ بات نہ کریں جس کا ہماری زندگی پر کوئی اچھا اثر نہیں پڑتا، ایسی باتیں ترک کر دیں جن کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ایسے امور ترک کر دیں جن کا ہماری زندگی پر اثر نہیں پڑتا، یا نہیں پڑتا یا غلط پڑتا ہے، ایسے امور کو چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں پورے دین پر عمل ہو جائے گا، ساری مشکلات انسان کے حل ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم بے فائدہ اور لا یعنی باتیں ریکارڈ کر کے دیکھ لیں، لا یعنی باتیں 24 گھنٹوں میں زیادہ کرتے ہیں بے فائدہ، اور فائدے کی باتیں شاید 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے بھی نہیں ہوتی۔ 20 گھنٹے ایسی باتیں زبان سے نکلتی ہیں جن کا ذرا برابر ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ 20 گھنٹے رکشے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، 20 گھنٹے پتہ نہیں کس کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کرکٹ کی باتیں کرتے ہیں، فلاں کی باتیں کرتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، جن کا کوئی ربط نہیں ہے ہماری زندگی سے۔ ان چیزوں سے بات کریں جو ہماری زندگی سے مربوط ہے۔ ہمارے پاس بہت مختصر فرصت ہے، یہ زندگی خداوند تعالیٰ نے ایک فرصت عطا کی ہے، اور امیر المومنین اسی زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لقلت الزاد و طول سفر و بعد المسافہ، افسوس کہ زاد و راہلہ توشہ بہت کم ہے، سفر بہت طولانی ہے اور منزل بہت دور ہے۔ زاد و راہلہ کم ہے یعنی زندگی، کتنی زندگی ہے آپ کے پاس؟ 60 سال۔ آپ 60 سال میں 60,000 سپیڈ کی بھی سے بھی چلے تو بھی منزل بہت دور ہے، چاہے جائے کہ اس 60 سالہ زندگی کو اول فل کاموں میں بھی صرف کر دیں۔ قیامت کے جو اوصاف میں سے ایک ذکر کیا گیا وہ یہ کہ یہ یوم معاد ہے، اس کو معاد بھی کہا گیا ہے، لہذا آپ کہہ سکتے ہیں فلسفہ قیامت و فلسفہ معاد، جیسا پہلے عرض کیا کہ ہر نام ایک خاص زاویہ ہے اس مطلب کو سمجھنے کے لیے، تکرار نہیں ہے۔ یعنی ہم کہیں قیامت یا ہم کہیں معاد، ایک ہی چیز کے دو نام نہیں لیے، بلکہ ایک چیز کے دو زاویے ہیں، دو نگاہیں ڈالی ہیں ایک شے پر ہم نے۔ ایک زاویے سے دیکھا وہ قیامت نظر آیا، ایک زاویے سے دیکھا وہ معاد ہے۔ معاد کے معنی کیا ہے؟ معاد کے معنی یعنی وہ جگہ یا وہ زمانہ جس میں کوئی عود کر کے آتا ہے، لوٹ کے آتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ عود، انسان نے دو حرکتیں کی ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت و زندگی کو دو جملوں میں سمیٹ کے بتایا ہے، کہ هو الذی بدأکم، خدا کی ذات ہے جس نے تمہیں آغاز کیا ہے، جس نے تمہاری زندگی کا آغاز کیا ہے، اور وہی ذات ہے جو تمہیں لوٹائے گی، عودت دے گی، تمہیں واپس کرے گی. عود کرانا یعنی لوٹ کے آ جانا. جس نقطے پر کوئی لوٹ کر آئے اس کو معاد کہتے ہیں، یا جس زمانے میں کوئی لوٹ کر آئے اس کو معاد کہتے ہیں. بس قیامت یعنی عود کرنے کا زمانہ، قیامت کو معاد اس وجہ سے کہا جاتا ہے. بعضوں نے پوچھا بھی تھا کہ معاد کے کیا معنی ہے، معاد سے کیا مراد ہے. قرآنی نام معاد بھی ہے، قرآنی نام قیامت بھی ہے، اور دیگر جو مختلف تعبیریں اس کے بارے میں استعمال ہوئی. معاد ہونا، لوٹ کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہیں سے آئے ہیں. جس طرح سے کہ رجوع، یہ آیا جو ہم ہر مردے موت کی خبر سن کر پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس ایک مختصر جملے میں پوری زندگی و معاد و قیامت کی حقیقت پوری موجود ہے اس جملے کے اندر. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم خدا کی جانب سے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں. نہ کہ کبھی وقت ملا تو لوٹیں گے، ابھی لوٹ رہے ہیں، یہ ابھی لوٹنے کی حالت میں ہیں ہم. اس سے پہلے ادھر سے آ رہے تھے، لیکن جب آ گئے تو اب واپسی، اب لوٹ کر جا رہے ہیں ادھر. لیکن جس طرح آئے ہیں اس طرح لوٹنا نہیں ہے، آئے کسی اور طرح سے ہیں اور لوٹنا کسی اور طرح سے. سب لوٹ کر جا رہے ہیں، کسی کو یہاں رکنا نہیں ہے، رکنے کی اجازت نہیں ہے اس سرے سے. اور جنہوں نے انتظام کیا ہوا ہے رکنے کا، وہ بھی جان لے کہ وہ اور ان کے انتظامات سب کچھ یہاں رکے گا نہیں. مثلا ایک چلتی ٹرین میں آپ جو کچھ بنا لیں، اس کے اندر گھر بنا لیں، اس کے اندر صوفہ بنا لیں، اس کے اندر پلنگ بنا لیں، اس کے اندر جو مرضی ہے آپ بنا لیں، لیکن ٹرین تو چل رہی ہے. آپ ٹرین، چلتی ٹرین میں یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر بہت کچھ بنا لیا ہے، یہاں پر نہیں بنایا آپ نے، کل کہیں اور تھے، آج کہیں اور ہیں. ہم گمان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس زندگی میں کچھ بنا لیا ہے نہ، جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ بنا لیا ہے اس وقت کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہوتے ہیں. اگر یہ ایک نقطہ سمجھ میں آ جائے ہمیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ ایک ایسی کھیتی ہے دنیا، اس میں ہم بن رہے ہیں، یہ کھیت ہے بننے کے لیے. قرآن مجید نے جو تعبیر استعمال کی اور عرض کیا تھا کہ اس کو زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، وہ رجوع اور سیرورت ہے. مثلا سورہ مبارکہ شورا میں مطالعہ کریں جا کر، سورہ مبارکہ شورا میں یہ متعدد جگہوں پر یہ لفظ موجود ہے، لیکن میں سورہ شورا سے آپ کی خدمت میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے کیا تعبیر استعمال ہوئی ہے سورہ شورا میں. سورہ مبارکہ شورا میں صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور، الا الی اللہ تسیر الامور. بہت سادہ سا عربی جملہ ہے کہ الا یعنی جان لو، ایک اعلان کے لیے ایک عبارت ہے، توجہ توجہ کہتے ہیں ہم اردو میں، توجہ فرمائیے، غور سے سنیے سپیکر آن کر کے، الا یعنی سنیے، توجہ، ایوہ الناس الی اللہ تسیر الامور، تمام امور، تمام جہان، تمام موجودات، ہر شے تسیر الی اللہ، اللہ کی طرف. اس کا ترجمہ بس اوقات صحیح نہیں ہوتا، جو جہاں تک دیکھا گیا ہے مناسب ترجمہ مترجمین سے نہیں ہو سکا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سب امور اللہ کی طرف جا رہے ہیں، یوں کرتے ہیں معنی اس کا، یہ غلط ترجمہ ہے کہ سب امور اللہ کی طرف جا رہے ہیں، نہ سب تو امور اللہ کی طرف ہو رہے ہیں نہ جا رہے ہیں. تصویروں کا معنی جانا نہیں ہے، وہ سین کے ساتھ ہے، یہ ساد کے ساتھ ہے. دو سیر ہیں، انسان دو قسم کی سیر کر رہا ہے اس دنیا میں، ایک سین کے ساتھ، جسے سیر سپاٹا کہتے ہیں، سیر و سیاحت، یہ چلنا ہے، یہ جانا ہے، اس سیر کا معنی جانا ہے. لیکن ایک سیر انسان جو اس کی کیفیت ہے وہ ساد کے ساتھ، قرآن پڑھ کے دیکھیں وہ ساری آیات ہیں جن میں ساد کے ساتھ، اللہ المصیر، اللہ تصیر الامور، یہ اور لفظ ہے، وہ اور لفظ ہے. وہ سیر سارا یعنی چلنا جانا، سیر کرنا، گھومنا، لیکن ساد کے ساتھ جب سارا یا سیر آ جائے، سیرورت، اس کا معنی چلنا جانا نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے ہونا، یعنی ایک شے کا ہو جانا، کسی حالت سے کسی دوسری حالت میں ہو جانا. اس کو عرب اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں ہو جانا، اس کو عرب کہتے ہیں سارا. بس میں مثال کے ساتھ بیان کروں گا تو مطلب زیادہ واضح ہو جائے گا، چونکہ وہ اس طرح سے ہمارا ماحول نہیں ہے کہ قرآن مجالس ہوں، قرآن محفلیں ہوں، قرآن دروس ہوں، قرآن کے متعلق آشنا ہوں، انس ہو قرآن کا. جب بھی جہاں بھی میں نے جملہ استعمال کیا، کوئی اصطلاح استعمال کی ہے، تو ایک یہی افسوسناک منظر سے صورت ہے، کیونکہ بہت تعجب اور ہاں اس قسم کی صورت سامنے آئی ہے کہ اجنبیت قسم کی، کہ یہ کیا بات ہے جو مثلا پہلی دفعہ سنی ہے. بعض کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب قرآن سے انس نہ ہو اور دوری ہو تو قرآن ہی کی باتیں پھر بہت اجنبی نظر آتی ہیں. بعض ہوتا ہے یہ اصطلاحات قرآن کی ہیں، قرآنی اصطلاحات تو صبح و شام ہماری زبانوں پر ہونی چاہیے، ہم ان کے اس کے ساتھ گفتگو کریں، تکلم کریں گھروں میں. بس جیسے موت، موت قرآن کا ایک لفظ ہے جسے ہم اصلاً استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں زبان میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم. اسی طرح یہ ایک اصطلاح ہے قرآن کی سیرورت، مثال اس کی دوں گا تو مطلب واضح ہو جائے گا کیا کہنا چاہتا ہوں. مثلا دیکھیں یہ تنوروں پر دیکھیں یا گھروں میں بھی دیکھیں، آپ نے منظر دیکھا ہوا ہے کہ روٹی پکانے کے لیے پہلے خواتین آٹا گوندھتی ہیں. آٹا تو خشک پاؤڈر ہوتا ہے، اس کو پانی میں بھگو کے، پانی ڈال کے اس کو خمیر بناتی ہیں، اس کو گوندھتی ہیں. اس کو جس گوندھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آٹا اور پانی مل جائے آپس میں، وہ آٹا اور پانی مل جانے سے یہ فقط روٹی نہیں بنتی. آپ دیکھیں دیر تک اس کو گوندھتی رہتی ہیں، دیر تک اس کو مسمچے بسا آدھا گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ اس آٹے کو گوندھتی رہتی ہیں. کیوں اتنا گوندھتی ہیں اس کو؟ کہ پانی آٹے میں مکس ہو جائے، وہ تمہیں مکس ہو گیا ہے، آٹا سارا تر ہو گیا ہے، مرطوب ہو گیا ہے. اب کیا کر رہی ہیں؟ یہ بار بار اس کو بس گوندھ کے اس کو چپٹا کر دیتی ہیں، پھر اکٹھا کر کے اس کو پھر دوبارہ اس کو اپنے ہاتھوں سے ہاں اس کو ہاں لپیٹ کے پھر اس کو گوندھتی ہیں، پھر اس کو مثلا لوٹا پوٹا کے اس کو مختلف سائزوں سے، مختلف جہات سے، پھر گوندھ کے کچھ عرصہ تھوڑی مدت کے لیے رکھ دیتی ہیں، اس کو رکھ دیتی ہیں نا. یوں نہیں ہوتا کہ جی میاں آئے ہیں مثلا ڈیوٹی سے، آئے ہیں دفتر سے تھکے ہوئے، فوراً آٹا نکالا، پاؤڈر ڈالا، اس میں گلاس پانی ڈالا، ہلا کے چمچے سے اور اس کو روٹی پکا کے دے دی. یہ روٹی تو ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گی اگر اس طرح پکا کے دے دی تو. پہلے تو پکے گی نہیں اصلاً روٹی، اصل جڑے گی نہیں یار. اگر پک گی بھی تو بندہ خدا سے کھائی نہیں جائے گی وہ. لہذا ایک بہترین روٹی بنانے کے لیے ایک مرحلہ ہے کہ آٹا گوندھتی ہیں، پہلے اس کو خوب اچھے طریقے سے گوندھ کے پھر اس کو کچھ عرصے کے لیے رکھ دیتی ہیں. اب اس درمیانی مدت میں آپ کو جلدی یہ بھوک لگی ہو یا آپ کہتے ہیں کہ جی پکائیے جلدی کریے، کدھر گیا وہ آٹا جو آپ نے گوندا تھا. وہ کیا جواب دیتی ہیں کہ وہ کہاں گیا؟ یہی پڑا ہوا ہے، بورچے خانے میں پڑا ہوا ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ایک اصطلاح ہے نا، فرق نہیں پڑتا اپنی زبان میں بیان کر دیں. نہیں، یکجا تو کر کے رکھ دیا، ابھی بوند کے اس کو اچھے طریقے سے. ہاں، کیا کر رہا ہے؟ یہ جا پکڑ رہا ہے. یہ کہتے ہیں نا، یہ جا پکڑ رہا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اسی جا پکڑنے کو اگر تعبیر کریں، یہ خواتین دور ہیں ورنہ وہ بتا دیتی ہیں آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ابھی گھر میں واپس جائیں گے بتا دیں گے آپ کو کیا ہوتا ہے یہ کام. کبھی گوندا نہیں ہے آپ نے، کبھی پکایا نہیں ہے آپ نے، کبھی صرف پکا ہوا کھایا ہے آج تک. پکا ہوا کھانے سے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ آٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہاں، یعنی اس آٹے کو پانی میں ڈال کے گوند کے جب رکھا ہے، کچھ رکھنے کے بعد اب یہ آٹا ہو رہا ہے، جا نہیں رہا کہیں بھی، یہی پڑا ہوا ہے، پڑے پڑے کچھ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یعنی روٹی پکنے کے قابل ہو رہا ہے. پہلے روٹی پکنے کے قابل نہیں، فوراً گوند کے بھی روٹی نہیں پکا سکتے اسے ہم. کچھ عرصہ اس کو چاہیے کہ یہ روٹی پکنے کے قابل ہو جائے. بس اس بیچ میں ایک اس میں تبدیلی آئے گی، اس بیچ میں ایک عمل اس پر انجام پائے گا. لہذا یہ پیڑا جو بنا کے رکھا ہوا ہے، اسی طرح آپ تنور پہ جائیں، جو پیڑا فوراً بناتے ہیں اسے فوراً روٹی نہیں بناتے، پیڑا بنا کے کچھ دیر کے لیے اس کو رکھ دیتے ہیں، پھر وہ نیا پیڑا بنا لیتے ہیں، پھر اس طرح. اور جب پکانے والا آتا ہے تو وہ پرانا پیڑا اٹھا کے اس کی روٹی بناتا ہے، اس کو چپٹا کرتا ہے. یوں نہیں ہوتا کہ یہ تازہ، ویسے فروٹ میں ہم تازہ فروٹ اٹھاتے ہیں، لیکن روٹی پکانے والے کو دیکھیں وہ پرانا پیڑا اٹھائے گا ہمیشہ، تازہ پیڑا. کیونکہ ہر چیز میں تو تازہ چیز اچھی نہیں ہوتی، فروٹ میں تازہ چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ پیڑا جو رکھا ہوا ہے نیا پیڑا اٹھا کے روٹی بنائے، روٹی نہیں بنتی. پرانا پیڑا اٹھا کے بناتا ہے، وہ آسانی سے پھیل جاتا ہے. کیوں پھیل جاتا ہے؟ چونکہ اب جو تبدیلی اس کے اندر آنی تھی، جو اسے ہونا تھا، وہ ہو چکا ہے، ہو چکا ہے. اب ہو جانے کے بعد اس کو آسانی سے جو شکل دینا چاہے وہ مل جاتی ہے. بس یوں نہیں کہ یہ پیڑا جو پڑا ہوا ہے یہ فالتو اور فضول پڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. کوئی اس کو ہاتھ لگائے تو خواتین منع کر دیتی ہیں کہ اس کو نہیں چھیڑنا، یہ آٹا میں نے رکھا ہے کہ جا کے جا پکڑ جائے. جا پکڑ جائے یعنی ہو جائے، کچھ روٹی پکنے کے قابل ہو جائے. بس یہ آٹا ہو رہا ہے ابھی، یہ کام کرتے ہیں روزمرہ دیکھتے ہیں ہم. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، آپ ان کو بنا کر کچھ عرصہ کے لیے رکھ دیتے ہیں. چاول جیسے پکاتے ہیں، اس کو ابال کے، ابل جاتے ہیں چاول، پانی نکل جاتا ہے، پھر اس کو دم لگا کے ہلکی آنچ پر رکھ دیتے ہیں. وہ بھی یہ کیوں ہوتا ہے؟ ابل رہا ہے، گل رہا ہے، وہ تو گل گیا جو گلنا تھا اس کو، ابھی یہ اس عرصے میں کچھ ہو رہا ہے، یعنی کھانے کے قابل ہو رہا ہے، اس سے پہلے کھانے کے قابل نہیں تھا. بہت سارے کام ہیں جو روزمرہ ہماری زندگی میں انجام پاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی رکھ دیا، مثلا چھوٹے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی رکھ دیا انہوں نے. رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کو اتنی مدت کے لیے نہ رکھا جائے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لہذا کچھ چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں کچھ ہونے کے لیے، کہ یہ کیا ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں جس کے لیے ہمیں چاہیے، جس مقصد کے لیے چاہیے اس مقصد کے قابل ہو جائیں. خداوند تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی میں پیدا کیا ہے. ایک مرحلہ تھا جو ہم نے سفر کیا ہے، یعنی سیر کی ہے سین کے ساتھ، سیر سپاٹا کیا ہے، کہاں سے بہت لمبا چوڑا جہان پورا ایک دنیا گھوم گھام کے آئے ہیں یہاں تک. وہ مولانا روم کے بقول کے آز جمادی مردم و نامی شدم، قرآن کے بقول اگر کہیں لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی کے سلالہ سے، نہ مٹی سے، مٹی سے نہیں پیدا کیا، مٹی کے سلالہ سے پیدا کیا ہے. یعنی اس طرح پیدا نہیں کیا جس طرح یہ کوزا گھر کوزا بناتا ہے، کہ پہلے مٹی لے کے گوندی، پھر گوند کے اس کو مجسمہ بنایا, پھر اس مجسمے میں پھونک مار دی تو وہ آدم بن گیا نا. جیسے آپ کی پیدائش ہوتی ہے, جیسے میری پیدائش ہوئی ہے, جیسے سب کی ہوئی ہے, ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. آدم و حوا بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. حضرت مسیح بھی مٹی سے ہی پیدا ہوئے ہیں, لیکن بعضوں کی خلقت معجزاتی ہے, بعضوں کی معمول کے مطابق. معجزاتی خلقت یعنی معمول سے ہٹ کر یا غیر معمولی خلقت, یعنی وہ مراحل جو معمول کے طے ہونے چاہیے وہ معمول کے ساتھ طے نہیں ہوئے, غیر معمولی طور پر طے ہوئے ہیں, لیکن طے سارے ہوئے ہیں خلقت میں. انسان آدم سے لے کر آخری بشر تک پیدا یوں ہوئے ہیں, لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, سورہ مومنون میں سے, ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے پیدا کیا ہے, یعنی مٹی سے آغاز ہوئی ہے خلقت انسان. پہلا کام یہ کیا ہم نے کہ مٹی کو لے کر نچوڑا. سلالہ جوس کو کہتے ہیں, سلالہ یعنی حاصل, نچوڑ. کسی چیز کو نچوڑ کے جو اس کا خالص چیز اسے نکال لیں اس کو سلالہ کہتے ہیں. جیسے آپ فروٹ کا جوس نکال لیتے ہیں, اگرچہ اتنا خالص نہیں ہوتا وہ, لیکن اس میں بہت ساری مواد بھرا ہوتا ہے, لیکن اگر اس کو خالص نچوڑ کے الگ کر لیں اس کو سلالہ کہیں گے. وہ خالص جوہر اور گوہر نکال لینا کسی شے کا سلالہ کہلاتا ہے. اس سلالہ کو پھر ہم نے نکال کر کیا بنایا, سورہ مرکہ مومنون میں, پھر ہم نے اس کو نطفے کی شکل دی. انا خلقنا الانسان, لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مقیم, یعنی پھر ہم نے اس کو نطفے کی شکل میں بنا دیا. کہ البتہ یہاں کچھ مراحل بیچ میں ذکر نہیں ہوئے خلقت بشر کے, یعنی مٹی سے ہم نے اس کا نچوڑ بنایا, مٹی کا نچوڑ نکالا, مٹی کا نچوڑ پھر اس کو ہم نے انسان کے جسم میں کس طرح پہنچایا, انسان تک کیسے پہنچایا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہوا ہے, جیسے ہم جوس نکالنے کے لیے جوسر مشین خرید کر لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جوسر مشین دیکھیں کس طرح سے نصب کی ہوئی ہے مٹی سے. ہم آج تک مٹی کا جوس نہیں نکال سکے, ہر چیز کا جوس نکالتے ہیں مٹی کا نہیں نکلتا, بلکہ مٹی جس میں پڑ جائے جوس کو بھی خراب کر دیتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت دیکھیں, مٹی سے نچوڑ کر جوس نکال لیا اس کا. کس طرح سے مٹی کا جوس کیسے نکلتا ہے, یہ روز مرہ دیکھتے ہیں آپ, صبح شام دیکھتے ہیں آپ مٹی کا جوس نکلتے ہوئے. یہ درخت, باغات اور کھیت اور یہ فصلیں, یہ سب در حقیقت مٹی کا جوس نکالنے کی مشینیں ہیں. اب کتنا, اب مثلا سنترا کھاتے ہیں کتنا میٹھا, چٹخارے لے لے کے اس کو کھاتے ہیں ہم, کوئی فروٹ کھاتے ہیں بہت ہی مزے لے کے اس کو, کیلا کھاتے ہیں, کچھ بھی کھاتے ہیں. یہ مٹھاس, یہ غذائیت, اس کے اندر یہ جو کچھ موجود ہے فروٹ کے اندر, یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ آسمان سے تو نہیں آیا, اس کے اندر ہوا سے تو کچھ بھی نہیں آیا, سب کچھ زمین کے اندر سے آیا ہے. زمین میں مٹی ہے, کھاد ہے, پانی ہے, یعنی درخت کی جڑیں وہ کھاد کے اندر اور مٹی کے اندر گھسی ہوئی ہیں. وہ کیا کر رہی ہیں وہاں پر, کیوں مٹی کی دور تک پہنچی ہوئی ہیں؟ مٹی کو نچوڑ رہی ہیں. درختوں کی جڑوں کا کام مٹی کو نچوڑنا ہے, نچوڑ کر اس کا جوس درخت کے تنے میں منتقل کرنا ہے. اس کے تنے میں پھر ایک الگ مشینری لگی ہوئی ہے, وہ اس کو مزید نچوڑ کر اس کی شاخوں میں منتقل کر دیتا ہے. شاخیں پھر اس کو ناخالصی اور ملاوٹ دور کر کے اس کو آگے شاخ کے اگلے کونے میں منتقل کر دیتی ہیں, جس سے پھر پھول. دیکھیں یہی کھاد, یہی گوبر اور یہی مٹی جس میں یہ پودا لگا ہوا تھا, یہی اب پھول بن گیا. یہی مٹی ہے جو نکل کر پھول بن گئی, اس میں مہک آ گئی, اس میں خوشبو آ گئی, اس میں رنگ کتنے حسین پیدا ہو گئے. اور پھر اس کے بعد یہی پر پھل لگ گیا, اس پھل کے اندر مٹھاس آ گئی, اس پھل کے اندر غذائیت آ گئی. یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سب آج اگر جڑ کاٹ دیں, یہ پھل بھی خشک ہو جائے گا, پھول بھی خشک ہو جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا, مرجھا جائے گا. در حقیقت یہ مٹی کا نچوڑ ہے, مٹی کا جوس ہے جو جڑیں نکال نکال کے آخر تک پہنچا رہی ہیں اور تبدیل ہو رہا ہے اس طرح سے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من تین نہیں ہے کہ ہم نے مٹی گوندی گوند کے اس میں پھونک مارتے ہیں تو آدم بن جاتا ہے، نا سلالہ سے پیدا کرنا ہے، مٹی کے خالص نچوڑ سے آدم کو پیدا کرنا ہے. وہ پھر اس آدم کو کیا کیا، مٹی کا جوس جب نکل آیا اس کو کئی مرحلوں میں ڈالنے کے بعد خالص ترین مرحلہ اس کا یہ ہے کہ یہ مٹی سے نکل کر فروٹ بنا، مٹی سے نکل کر پھل بنا، مٹی سے نکل کر فصل بنا، مٹی سے نکل کر دانہ بنا، مٹی سے نکل کر غلہ بنا، مٹی سے نکل کر سبزہ بنا، سبزی بنا، کوئی کھانے کی چیز بلا کر بن گیا جس کو انسان تناول کرتا ہے. جب انسان کھاتا ہے اس غذا کو، آپ کا میدہ ایک اور جوسر مشین ہے، اس کا کام بھی عیناً یہی ہے کہ فالتو چیزیں نکال کر اس غذا کا جوس نکال کر الگ کر لے. میدہ اسی چیز کا نام ہے، روزمرہ یہی ہوتا ہے. جوسر مشین دیکھیں یہی کام کر رہی ہوتی ہے کہ گاجر لیتی ہے اس کا جوس نکال کے الگ کر لیتی ہے اور گاجر کا فضلہ الگ کر دیتی ہے. وہ انسان کا میدہ بھی یہی کام کر رہا ہے، غذائیت الگ کر دیتی ہے، وہ فالتو مواد الگ کر دیتا ہے. اس غذائیت سے پھر جو خالص ترین حصہ نکلتا ہے وہ خون بن جاتا ہے، اس کو خون بنا دیتا ہے وہ. پھر اس خون کے اندر پھر ایک اور تصفیہ ہوتا ہے، یعنی خون میں بھی ملاوٹ ہے، خون بھی خالص چیز نہیں ہے، خون بھی کافی نہیں ہے انسان بننے کے لیے، بلکہ اس خون میں بھی خالصی ناخالصی دور کر کے اس خالص چیز کو نطفہ کہہ دیتے ہیں انسان کا. یہ نطفہ پھر ایک قرار مکین میں، قرآن کی تعبیر کے مطابق ثم جعلناہ فی قرار مکین، ہم نے اس کو ایک قرار مکین میں ڈال دیا. یہ سفر ہے انسان کا، خاک سے شروع کیا اس نے یہ سفر اور اتنے مراحل سے ہوتا ہوا ابھی قرار مکین میں ہے یہ انسان موجود ہے. ابھی اپنی تاریخ پیدائش برتھ ڈے جب مناتا ہے وہ کہتے ہیں کب پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں 1 جنوری کو پیدا ہوا. یعنی 1 جنوری کو جو پہلے اتنا سفر کیا ہے وہ آپ نہیں تھے، کوئی اور تھا، یعنی ماں کے شکم میں تم نہیں تھے، تم اس دن سے شروع ہوا جب ماں کے شکم سے باہر آئے ہو، ماں کے شکم میں تم ہی تھے. بس اپنی برتھ ڈے اگر منانی ہے اس دن مناؤ کہ جس دن تمہاری خلقت کا سفر کا آغاز ہوا ہے، آغاز ہوا. تو جس کو یہ نہیں معلوم میری خلقت ہوئی کیسے ہے، اس کو یہ کیا پتا کہ میری خلقت کا آغاز کیسے ہوا ہے. یہ تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آ گئے، دالان میں آ گئے، ایک کمرے میں تھا انسان، وہ تالا کھولا دوسرے کمرے میں آ گیا. یہ اس دن اپنی برتھ ڈے مناتا ہے نا، آپ اس تنگ کمرے میں بھی تو آپ ہی تھے، ادھر بھی تو میں ہی تھا، وہاں پر بھی میں ہی تھا، اس سے پہلے بھی میں ہی تھا، مختلف شکلوں میں مختلف حالتوں میں وہ میرا ہی وجود تھا، منتقل ہوتے ہوتے یہاں تک آیا. اور ماں کے شکم سے پھر، ماں کے شکم کے اندر قرآن نے پھر اس کی بہت ساری حالتیں بتائیں کہ یہ ابھی ہو رہا ہے، یعنی یہ انسان ابھی بن رہا ہے ماں کے شکم میں. یہ کہ اس کو ابھی مضغہ بنا، اس کو علقہ بنا، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنی، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، گوشت کے اوپر جلد چڑھائی، جلد چڑھانے کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر اس کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے روح ڈال دی، اور یہ روح جب ملی اور روح اور جسم آپس میں دونوں ملے، یعنی اس جسم میں روح جب آئی، تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ شاہکار خلقت خدا بن گیا یہ انسان. بس تمام انسان در حقیقت اس قانون کے تحت پیدا ہوئے ہیں، خواہ معجزاتی طور پر ہوں تو بھی یہی مراحل انہوں نے طے کیے ہیں، لیکن یہ مراحل انہوں نے معجزاتی طور پر طے کیے ہیں، جس طرح حضرت آدم ہیں، حضرت حوا ہیں یا حضرت مسیح ہیں. باقیوں نے یہ مراحل معمول کے مطابق طے کیے ہیں، ان کی خلقت معجزاتی نہیں ہے، لیکن سب نے طے کیے ہیں. دیکھیں مثلا ایک آدمی ہے، اگر سیالکوٹ سے لاہور جاتا ہے تو یہ بیچ کا سفر اس کو طے کرنا ہے، ممکن ہے یہ معجزاتی طور پر طے کرے یا ممکن ہے معمول کے مطابق طے کرے، گاڑی پر طے کرے، بلاخر اس کو یہ بیچ کا سفر طے کرنا ہے، طے کیے بغیر لاہور نہیں پہنچ سکتا. اور جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں بلاخر یہ سفر طے کر کے آئے ہیں، یہ سفر تھا، یہاں تک انسان کو لایا گیا ہے. توجہ فرمائیں، یہاں تک، یعنی ماں کے شکم سے باہر اور بلوغ سے پہلے پہلے کچھ عرصہ تک، یہاں تک انسان کو لایا جاتا ہے. یہاں تک لانے کے بعد اب انسان کو آگے لایا نہیں جاتا، یہاں سے آگے انسان کی زمام خود انسان کو تھما دی جاتی، چونکہ اب انسان کو ایسی چیزیں دے دی گئی ہیں کہ یہ اگلا مرحلہ خود طے کر سکتا ہے، خود طے کر سکتا ہے یہ اگلا مرحلہ. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ اللہ سماوات والارض والجبال فابینا ان یحملناها فاشفقنا منها، یعنی ہم نے اپنی امانت آسمانوں کو پیش کی، زمین کو پیش کی، پہاڑوں کو پیش کی، لیکن کسی نے بھی اسے اٹھانے کی ہمت نہیں کی، انکار کر دیا اور ڈر گئے. اشفقنا یعنی ڈر گئے اصلا امانت خدا کو لینے سے. فحملہ الانسان، اس وقت انسان نے اس امانت کو بڑھ کر اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظلوم اور جہول. خوب یہ کیا چیز تھی جو انسان ظلوم جہول نے قبول کر لی، اور یہ سب کو، پہاڑوں کو، زمینوں کو، اور خصوصیت کے ساتھ پہاڑوں کا ذکر کیا گیا ہے، چونکہ پہاڑ ایک بہت ہی مضبوط، مستحکم اور مضبوطی میں ایک ضرب المثل ہے پہاڑ، اس وجہ سے ان کا ذکر کیا. وَلَا زمین و آسمان میں پہاڑوں کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا کام تھا جو انسان نے سنبھالا ہے کہ جو پہاڑ بھی نہیں کر سکتے اتنی عظمت کے باوجود، زمین و آسمان نہیں کر سکتے، کل کائنات میں کوئی اور انجام نہیں دے سکتا جو انسان کو کرنا ہے. وہ کیا کام تھا؟ وہ یہی تھا کہ یہاں تک لا کر آپ کو چھوڑ دیا، چھوڑ دینے کے بعد اب اگلے سفر کی نشاندہی کر دی اور کہا کہ یہاں سے آگے خود جانا ہے. ایک پہاڑ کو بھی اگر پہاڑ بنا کے اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے کہ اس کے بعد تجھے خود جانا ہے، وہ پہاڑ بھی لرز جاتا ہے کہ مجھے خود، میں خود نہیں جا سکتا یہاں سے آگے، زمین و آسمان نہیں جا سکتے، انہیں لے جانا پڑتا ہے، پوری عظمت کے باوجود انہیں لے جانا پڑتا ہے. لیکن انسان نے بڑھ کر کہا کہ میں خود جانے کے لیے تیار ہوں، میں خود جاؤں گا. فحملہ الانسان، اب اس مرحلے کی دشواریاں، اس کی مشکلات، اس کی سختی، اس کی عظمت، اس کی پیچیدگی اتنی ہے کہ انسان نے اس کو لے تو لیا لیکن ہے ظلوم و جہول، یعنی نہ جانتا ہے کہ کتنا سخت راستہ ہے اور نہ آشنا ہے کہ یہ طے کیسے ہوگا، لہذا جہول بھی ہے اور اس کو طے کرتے ہوئے اپنی ذات کے اوپر ظلم بھی ہے، ظلم بھی کرے گا اپنے اوپر. یعنی بہت کم اس کاروان میں پہنچیں گے اور اکثر اس میں سے رہ جائیں گے، یعنی اس منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے. یہ جہول بھی ہے، ظلم بھی ہے یہ انسان. وہ کیا سفر ہے؟ وہ یہ سفر ہے کہ انسان کو اب ارادہ، اختیار، معرفت اور شعور، یہ چیزیں انسان کو دے دی گئیں، باقی کسی موجود کو نہیں دی گئی. جنوں میں سے ہیں، جنوں کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس بھی ہیں، لیکن ہمیں جنوں سے کچھ زیادہ سروکار نہیں ہونا چاہیے، چونکہ جنوں کو بھی ہم سے زیادہ سروکار نہیں ہیں، اگرچہ یہ بنگالی باوے ان کو جنوں سے زیادہ سروکار ہے. میں ایک جگہ اور عرض کیا تھا کہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان جب مریض ہو جاتا ہے، پہلے تو سارے جن غریب بستیوں میں آ گئے ہیں، امیر کوٹھیوں کی طرف کوئی جن نہیں جاتا، ان پڑھوں کی طرف سارے جن آتے ہیں، پڑھے لکھوں کی طرف نہیں جاتا، پھر سارے جن ایشیا میں اور ایشیا سے بھی پاکستان میں اور پاکستان کے بھی پنجاب میں آ گئے ہیں سارے جن اکٹھے ہو کر. حالانکہ یورپ اس سے زیادہ خوبصورت ہے اور وہاں جاتے عیش کرتے، موسم بھی اچھا ہے وہاں کا اور وہاں نعمتیں بھی زیادہ ہیں، وہاں جاتے ہیں سن. انسان کتنا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جاؤں یورپ میں، امریکہ میں جاؤں، ویزا چاہیے. جنوں کو تو ویزا بھی نہیں چاہیے، بغیر ویزے کے چلے جائیں، جا کے یورپ میں عیش کریں. ادھر غریب بستیوں میں کیا کرتے ہیں، گوبر والی گلیاں اور مکھیوں والی اور گندی، اور یہ پھر ایسے غریبوں کو چڑھ جاتے ہیں کہ جن کے پاس اپنے کھانے کا بھی کچھ نہیں ہوتا. کسی ایسے کو چڑھو گے جس کے پاس بہت کچھ ہے، وہ آپ کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے. نہ یہ جن بھی عجیب ہیں، کم عقل، کس کس کو چڑھ جاتے ہیں جا کر. خوب، اگر یوں ہے کہ ہر بیماری جو انسان کو ہوتی ہے جن چڑھ جاتا ہے، تو جنوں کو بھی تو بیماریاں تو ہوتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے ان کو انسان چڑھ جاتا ہے. یعنی اگر کوئی جنوں کے علاقے میں جائے، جا کر جن کو پوچھے کیا ہو گیا اس کو، کہیں گے انسان چڑھ گیا اس کو. نہ جن کو انسان چڑھتا ہے، نہ انسان کو جن چڑھ، دونوں الگ الگ مخلوق ہیں. البتہ کبھی کبھی ایک مداخلت ہو جاتی ہے، جیسے یہ مثلا کوشش کرتا ہے اس کی زندگی میں مداخلت کرے، وہ بھی کبھی کرتا ہے، لیکن یہ اتنا کم ہے کہ نادر ہے. اس سے یوں نہیں ہے کہ انسان کی ساری زندگی جنوں کے اختیار میں اور جنوں کی ساری زندگی انسانوں کے اختیار میں، نہ ایسے نہیں ہے. ناشناختہ مخلوق ہے ہمارے لیے، موجود ہیں، حقیقت ہیں، لیکن ہمارے لیے ناشناختہ مخلوق ہیں. ہم اپنی گفتگو میں آئیں، یعنی جن بھی انسان کی طرح ارادہ و اختیار رکھتا ہے، اس کو بھی یہ سفر خود طے کرنا ہے، لیکن ہمیں چونکہ زیادہ معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں، وہ اس مخلوق کے بارے میں بات کریں جہاں زیادہ جانتے ہیں، جسے ہمارا اپنا تعلق ہے یعنی انسان، وہ اگر ہم بیٹھ کے یہاں جنوں کے بارے میں بات کریں گے تو انسانوں کے بارے میں کون کرے گا؟ پھر تو جن سیمینار رکھیں، انسانوں کے بارے میں گفتگو کریں پھر بیٹھ کر کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، نہ آپ انسانوں کی بات کریں کہ انسان یہ سفر اس کو خود طے کرنا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا کہ یہاں سے آگے تجھے سفر خود طے کرنا ہے۔ کون سا سفر؟ یعنی یوں نہیں کہ اب مٹی سے تجھے انسانیت تک آنا ہے، وہ مرحلہ ہم لے آئے ہیں تجھے، اور آپ کے اوپر نہیں چھوڑا ہوا تھا کہ خود چل کر مٹی سے سلالہ نچوڑ جوس مٹی کا بن کر اور خود اور مثلا انسانی شکل تک خود آ جاؤ، یہاں تک ہم لے آئے ہیں تمہیں، لیکن اس انسانی روپ میں بچے کی شکل میں، کم سن کی شکل میں جب ہم نے آپ کو پیدا کر دیا، خلق کر دیا ہے، یہاں سے آگے اب تمہیں خود جانا ہے۔ خود کیسے جانا ہے؟ یہاں سے آگے خود سفر کرنا ہے، لیکن وہ سفر سیرورت کی شکل میں ہوگا، یعنی ہونا ہے تمہیں، بننا ہے تمہیں۔ دیکھیں جس طرح سے اسی پیڑے کی مثال دی تھی کہ مٹی سے دانا نکالا، دانے کو آٹا بنایا، آٹے کو پھر گوند کے خمیر بنائے، ہو یہاں تک آپ لے آیا، اب خمیر کو کچھ عرصہ کے لیے اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ کس لیے رکھ دیا ہے؟ کہ خود ہو جائے، یہ خود ہو جائے، ہونے کے لیے چھوڑا ہوا ہے اس کو کہ یہ کچھ بن جائے، کسی حالت تک پہنچ جائے، یعنی آٹا بنانے تک، بلکہ گوندنے تک تو ہم خود لے آئے، خود ہی خود آٹا گوندتا نہیں ہے، جتنی عرصہ پڑا رہے، اٹھ کر پانی میں نہیں جاتا، پانی اٹھ کر اس میں نہیں آتا جب تک انہیں ملایا نہ جائے، مکس نہ کیا جائے آپس میں، لیکن جب آٹا اور پانی ملا دیا گیا اور اس کو وہ حالت دے دی گئی، اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہاں سے آگے بنو، اب ہو تم، ہو جاؤ، جیسے کہتے ہیں جا پکڑ جاؤ۔ وہ انسان کو بھی یہاں اس مرحلے تک لانے کے بعد اب انسان کی زمام خود انسان کے سپرد کر دی گئی۔ بس ہم سب یہاں پر اس وقت ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں، یعنی اس حالت میں ہیں کہ کسی قابل ہونے کے لیے انتظار میں ہیں کہ کسی قابل ہو جائیں، کسی مرحلے کے قابل ہو جائیں ہم۔ انسان صالح، انسان صالح ترجمہ یہ کرتے ہیں نیک انسان، ہر چیز کا معنی نیک کرتے ہیں، حسنہ کا معنی نیک کرتے ہیں، صالح کا معنی نیک کرتے ہیں، بر کا معنی نیک کرتے ہیں، ہر چیز کا معنی، مخلص کا معنی نیک کرتے ہیں، صالحین کا معنی نیک کرتے ہیں۔ یعنی اردو اتنی مختصر یا محدود زبان ہے کہ اس کو ہر چیز کے بدلے میں نیکی نظر آتی ہے، اس کا اپنا الٹرنیٹ نظر نہیں آتا اس کو کہ کیا استعمال کریں لفظ یہاں پر، نہ صالح یعنی صلاحیت والا، ایسا قابل چیز کہ جس کے اندر کسی شے کی صلاحیت آ جائے، جس کے اندر کسی شے کی قابلیت آ جائے، لیاقت آ جائے کسی شے کی۔ بس انسان یہاں پر بن رہا ہے، حاصل مطلب اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں یہ مزرعہ، یہ کھیتی، الدنیا مزرعہ الآخرہ، یعنی موت سے پہلے کی زندگی یہ مزرعہ ہے، یہ کھیت ہے۔ اس کھیت میں ہمیں کیوں ڈال دیا گیا؟ اس کھیت میں ہمیں بننے کے لیے ڈال دیا گیا ہے، یعنی اس کھیت میں ہم بننے آئے ہیں، بن کر نہیں آئے۔ بہت آسان کام تھا کہ اگر ہمیں بنا کر بھیج دیا جاتا، جیسے ایک جانور کو پورا بنا کر جانور بھیج دیا گیا ہے، اب اسے جانور بننا نہیں ہے، کوئی جانور خود جانور نہیں بنتا، بنا بنایا جانور آتا ہے، کوئی فرشتہ خود فرشتہ نہیں بنتا، بنا بنایا فرشتہ آتا ہے، کوئی پتھر خود پتھر نہیں بنتا، بنا بنایا پتھر آتا ہے، کوئی چیز خود نہیں بنتی بلکہ بنی بنائی آتی ہے۔ یعنی پورے کائنات میں آپ ڈھونڈیں، انسان سے اوپر جتنے لوگ ہیں اور مخلوقات ہیں، لوگوں سے مراد یعنی مخلوقات، انسان سے نچلے درجے کی جتنی مخلوقات ہیں، ایک ایک کو جا کر آپ دیکھیں، ٹیسٹ کریں، کوئی چیز بھی بننے نہیں آئی ہے، بنی ہوئی آئی ہے، تنہا مخلوق جسے بننا ہے یہاں پر وہ انسان ہے۔ ہم یہاں پر بننے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ بن کر آئے ہیں۔ کیا بننے آئے ہیں؟ نہ یہاں پر آئے ہیں صدر بننے آئے ہیں، سیکرٹری بننے آئے ہیں، مینیجر بننے آئے ہیں، یہاں پر ہم مثلا گریجویٹ بننے آئے ہیں، یا یہاں پر فرض کریں کوئی چچا بننے آیا، کوئی ماموں بننے آیا، کوئی باپ بننے آیا، کوئی بیٹا بننے آیا ہے، کوئی ساس بننے آئے, کوئی بہو بننے آئی ہے, کوئی سسر بننے آئے, نہ یہ بننے نہیں آئے. ہمارا کام یہاں پر ایک چیز بننا ہے, باقی ساری چیزیں وہ اس کے بارڈر میں ہیں. اصل کام جو یہاں پر ہمیں بننا ہے, ہم سب کو یہاں پر اس دنیا میں, اس کھیت میں انسان بننے کے لیے چھوڑا گیا ہے کہ اس درمیانی مدت میں, یعنی جنم سے موت تک کی بیچ کی مدت میں ہم انسان بن جائیں. ہم انسان بن کر نہیں آتے, اس نقطے کو تکرار کرتا ہوں میں, ذہنوں میں بیٹھ جائے, اتر جائے دلوں میں, کہ صرف سننے والا نقطہ نہیں ہے, سماعت سے مطلب حل نہیں ہوگا جب تک سماعت سے آگے نہ جائے, دل میں نہ چلا جائے, ذہن میں نہ چلا جائے, اور جا کر جب تک چھیڑے نہیں اپنے ہمارے اندر کی فضا کو, دنیا کو. وہ یہ کہ ہم یہاں بننے کے لیے آئے ہیں, نہ کہ بن کر. وہ کیا بننے آئے ہیں یہاں؟ انسان بننے آئے ہیں. انسان بننے سے مراد یہ جو عام روزمرہ ہم استعمال کرتے ہیں لفظ, جیسے ایک بچہ شرارت کرتا ہے اس کہتے ہیں ہوئے انسان بن, وہ بھی پیچھے ہٹ کے فوراً انسان بن جاتا ہے. ویسے ہی کہتے ہیں نا, یعنی پیچھے ہٹتا ہے فوراً انسان بن جاتا ہے, جب تک چھیڑ رہا ہوتا ہے کسی چیز کو انسان نہیں ہوتا. مسئلہ نہ اس معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے ہٹ کے انسان بن, حقیقت میں وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ انسان بن, اور میں جو اس کو کہہ رہا ہوں, ہم دونوں در حقیقت انسان بنے. انسان بننا ایک کنایا ہے, محاورہ ہے نہ, وہ نہیں ہے میری مراد. انسان بننے سے مراد یعنی حقیقتاً انسان بننا. اس لیے کہ ابھی یہ شکل, یہ جسہ, یہ جلد ہماری جو انسانی جلد ہے, اس نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے, جلد کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کرتے ہیں یہ کام, عموماً بعض مردوں کے بال جھڑ جاتے ہیں, وہ وگ لگا لیتے ہیں اوپر, یا مثلاً بال سفید ہو جاتے ہیں جب, پھر وہ رنگ لگا لیتے ہیں اس کو, اب سرجری بھی کر لیتے ہیں. بعض دیکھ کر ان کو جوان سمجھتے ہیں, رنگ لگا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ جوان ہے, دھوکا ہے, رنگ کا دھوکا ہے, رنگ کے دھوکے میں آ گئی. بعض وہ دیکھتے ہیں اوپر, وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں, یا کسی اور چیز میں. جلدوں کا دھوکا دیا جا سکتا ہے, جلد کسی اور چیز کی ہو, کوئی اور اپنے اوپر چڑھا لے تو ہم یہ سمجھیں گے, مثلا شیر کی جلد ایک انسان اپنے اوپر چڑھا لے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ شیر ہے, جلد کی وجہ سے کہیں گے یہ شیر ہے, حالانکہ شیر ہوتا نہیں ہے. شیر جلد کا نام نہیں ہے, جلدوں کے دھوکے میں نہیں آئے, بلکہ انسانیت, انسان کی انسانیت جلد نہیں ہے, کچھ اور چیز ہے. اسی جلد کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ جلد ہوتے ہوئے, مثلا قرآن کی ایک آیت ہے کونو قردتن خاسئین, پست بندر بن جاؤ. بعض انسانوں کو یہ حکم ملا کہ پست بندر بن جاؤ. یہ جب بندر بنیں گے انسان, تو ان بندروں کی طرح نہیں ہوں گے جو ابھی موجود ہیں, چونکہ وہ انسان بندر نہیں ہے, وہ حیوان بندر ہیں. انسان جب بندر بنتا ہے تو جلد یہی جلد ہوتی ہے, یعنی جلد یہی ہوگی اس کی, دو ٹانگیں ہوں گی, دو ہاتھ ہوں گے, یہی روپ ہوگا سارا, لیکن اسی روپ میں وہ بندر ہوگا. انسان ہو, یعنی جلد دے انسانی ہوتے ہوئے بندر ہوگا, نہیں کہ جلد بھی تبدیل ہو جائے گی. یہ جلد رہے گی, جلد نہیں بدلے گی انسان کی, یہ جلد رہتے ہوئے بندر بن جائے گا وہ. بس انسانی جلد ہوتے ہوئے غیر انسان بھی بن جاتا ہے, انسان انسان کے علاوہ بھی بن جاتا ہے, درندہ بن جاتا ہے, بندر بن جاتا ہے, کوئی اور جانور کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اسی جلد میں رہتے ہوئے. بس جلد اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, انسان بننے کے لیے بھی یہ جلد کافی نہیں ہے. جلدوں کے دھوکے میں نہ آئیں. جو جلد سے دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ زندگی میں پھر بہت بڑے بڑے دھوکے کھاتے ہیں, کہ اس گفتگو کو انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. درود پڑھیے محمد والے.
جیسے جو بھی کام کرے گا چھوٹا
سب عمل موجود ہوں گے. دیکھیں خود عمل موجود ہوگا. ایک نہیں کئی آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں جن سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ خود عمل موجود ہوگا. مثلا ایک آیت ہے قرآن مجید میں, انسان کو جب محشر میں اس کے سامنے سارے اعمال, اس کے سارے اعمال رکھے جائیں گے, خود عمل نہ عمل کی رپورٹ. ابھی ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ نامہ عمل ایسے ہی ایک اخباری رپورٹ کے طور پر ہوگا, جیسے ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں دوسرا لکھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی اس نے یہ کیا ابھی یہ کیا, یعنی ایک لفظی گزارش. نہ خدا کی بارگاہ میں لفظی گزارش نہیں پہنچے گی بلکہ خود عمل پہنچے گا, یعنی فلم پہنچے گی, پوری پوری فلم پہنچے گی جس میں خود عمل موجود ہوگا. انسان دیکھ کر تعجب کرے گا کہ یہ اعمال جو میرے پیش کیے جا رہے ہیں یہ میں نے نہیں کیے تھے. مثلا ممکن ہے یاد نہ رہے ہیں, جس وجہ سے حیرت کا شکار ہوگا. قرآن کی آیت یہ ہے کہ انسان کو حکم ملے گا کہ کفا بنفسک حسیبا, یعنی یہ عمل کہاں ہے, کہاں سے ایسے محفوظ ہو کر کدھر سے آئے ہیں, کون لایا ان کو, کون ایسا کیمرہ مین تھا, کون سی فلم تھی, کون سی ایسی چیز تھی جو میرے اعمال کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آئی ہے. اس وقت انسان کو یہ حکم ملے گا کہ کفا بنفسک حسیبا, صرف اپنی اوپر, خود تیرے اندر سارے اعمال موجود ہیں, نہ کہ باہر کسی بوری میں موجود ہیں, باہر کسی فلم میں موجود ہیں, یا باہر کسی رپورٹ میں کسی کاغذ پر موجود ہیں. نہ خود ہر انسان کا عمل اس کے وجود میں موجود ہوگا, خود اس کے وجود میں ہے, صرف اس وجود کو ذرا کھولنے کی ضرورت ہے, سارے اعمال وہاں پر موجود ہیں. اس کھولیں ایک ایک عمل چھوٹا سا, من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, کسی کفا بنفسک حسیبا, اپنے نفس کے اوپر نگاہ ڈالنے سے معمولی ترین خیر بھی وہاں موجود ہوگی اور معمولی سا شر جو انسان نے کیا وہ بھی سارا وہاں پر موجود ہوگا. اسی لیے تو انسان تعجب کرے گا کہ یہ سب کچھ یہاں کیسے آ گیا. بس وہ خود انسان ہے, نفس ہے ہمارا, ہمارا وجود ہے جس میں یہ سارے اعمال موجود ہوں. اب کیسے وجود میں یہ عمل محفوظ رہتے ہیں, یہ گفتگو جو ابھی شروع کی ہے اور آج نہیں اختتام تک پہنچی, کہ ہم اس دنیا میں بننے آئے ہیں اور بن رہے ہیں, نہ کہ بن کر آئے ہیں. ہم بن کر آ کر کچھ اگلا کام نہیں کرنے آئے, خود اپنے آپ کو بنانے آئے ہیں. ہم بن رہے ہیں, انسان بن رہے ہیں. یہاں پر کس طرح سے انسان بن رہے ہیں یہ کل انشاءاللہ عرض ہوگا, یعنی اعمال سے انسان بن رہے ہیں, یعنی ہر عمل ہمارا. جس طرح سے آپ گھر بنا رہے ہیں, ایک اینٹ رکھتا ہے, دوسری اینٹ رکھتا ہے, تیسری اینٹ رکھتے ہیں, آپ کوئی پوچھے کیا کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ گھر بن رہا ہے. وہ بھی اسی طرح ایک عمل کیا, دوسرا عمل کیا, تیسرا عمل کیا, کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہو, کہو کہ اپنے آپ کو بنا رہا. توبہ جو کرتا ہے وہ بھی توبہ یہ ہے کہ کسی نے غلط اینٹ رکھ دی. ایک انسان ہے جس نے اپنے آپ کو بنانے میں, اپنی بلڈنگ و عمارت میں غلط اینٹ رکھ دی کسی نے, توبہ یہ ہے کہ یہ اینٹ اس کو اٹھا کر صحیح اینٹ رکھنے کی گنجائش موجود ہے. ان یوں نہیں ہے کہ جس نے غلط رکھ دی اب چاہتا بھی ہے اس کو اصلاح کرے تو ٹھیک نہیں کر سکتا. نہ جو چاہتا ہے اپنی عمارت غلط بنا دی جس نے, توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جگہ معلوم ہو گیا اس کو کہ غلط بن گئی, ہاں اس غلطی کو پھر تلافی کر سکتا ہے, یعنی وہ سارا مواد ہٹا کر اس کی جگہ نیا مواد ریپلیس کر سکتا ہے اس کے لیے. ظاہر ہے جب وہ آئیں گے تو آپ کو بھی ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے, ان کے ماننے والے جب وہ آئیں گے ان کے ماننے والے بھی ہوں گے, پھر آپ بھی سارے ساتھ ہوں گے وہاں پر, تو پھر تو یہ وہی عالم ہو جائے گا, نیا عالم نہیں ہو جائے گا. چونکہ آپ تو قبول نہیں کریں گے کہ وہ تنہا کہیں چلے جائیں, آپ ان کے ساتھ ہیں ہر جگہ. قیامت کے آغاز کے لیے دو سور قیامت کے لیے ذکر کیے گئے ہیں. ایک کو سور کو کہتے ہیں نفخہ بھی کہتے ہیں, سور بھی ہے, نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ, یعنی پہلا نفخہ اور دوسرا نفخہ. پہلا نفخہ یہ ہوگا کہ تمام زندہ سارے مر جائیں گے نفخہ اولا میں، اور نفخہ ثانیہ میں جتنے بھی مرے ہوئے ہیں پہلے، یعنی اول سے تاریخ سے لے کر آج تک یعنی قیامت تک، وہ سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ نفخہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم باز ہوتے ہیں سینگ لے کر بڑا کسی جانور کا اس میں پھونک مارتے ہیں، تو یا جو بہت سارے میوزک کے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے مثلا ابزار آلات، نہ یہ نفخہ اس طرح سے نہیں ہے. ملائکہ مقربین جیسے جبریل ہیں، اسرائیل ہیں، میکائیل و اسرافیل علیہ السلام، یہ ملائکۃ اللہ، یہ در حقیقت یہ مظہر صفات خدا ہیں، یہ مقامات ہیں، یہ درجات ہیں. یعنی در حقیقت ایک ایسا مرحلہ آئے گا، مثلا ابھی ہم ایک مرحلے میں ہیں اور تمام کہتے ہیں کہ رزق کے عالم حضرت میکائیل کے ذریعے سے تقسیم ہوتا ہے. ابھی آپ میکائیل کے سرپرستی میں ہیں، سارا رزق میکائیل لے کر آتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ابھی آپ جو مرحلہ طے کر رہے ہیں وہ میکائیلی مرحلہ طے کر رہے ہیں. اس کے بعد اس مرحلے سے منتقل ہونا ہے، حضرت اسرائیل قبض روح کریں گے، یعنی ایک مرحلہ اسرائیلی آپ کو طے کرنا ہے. مرحلہ اسرائیلی طے کرنے کے بعد پھر ایک مرحلہ اسرافیلی طے کرنا ہے آپ کو. تو یوں نہیں ہے کہ یہ ایک انسان ہوگا اور کھڑا ہو کر کسی بلند چوٹی پر ایک پھونک مارے گا، یہ نفخہ ایسا ہوگا جو تمام عالم کی بساط کو ختم کر دے گا. دوسرے نفخے میں تمام انسان جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے اٹھ جائیں گے. یہ فرشتہ مظہر قدرت خدا ہے، مظہر اسماء الہی ہوتا ہے. فرشتہ کو جسم نہیں ہوتا، فرشتہ انسان کی طرح نہیں ہوتا، نہ کسی اور جسمانی چیز کی طرح ہوتا ہے، ایک نان میٹر موجود ہے یہ، نہ کہ اس کا جسم ہے، اعضاء ہیں، جوارے ہیں فرشتے کے. اگرچہ قرآن نے وہ ذکر کیا ہے کہ وہ جناح ہیں فرشتے کے، لیکن وہ تو بہت ساری جگہوں پر ذکر کیے گئے ہیں کہ جیسے والدین کے لیے ہے کہ آپ ان کے سامنے جناح ذل، آپ ان کے سامنے پر بچھائیں، تو اب آپ کہیں ہمارے تو پر نہیں ہے کہ والدین کے سامنے بچھائیں. یہ کنایہ ہوتا ہے، زبان محاورہ ہے ایک، پر بچھانا والدین کے سامنے، یعنی ان کی عزت کرنا، خدمت کرنا، تواضع کرنا. تو ملائکہ کے بھی اگر پر ذکر کیے گئے ہیں تو پرندوں کی طرح پر نہیں ہیں جو اڑتے ہیں. ابھی یہ بسا ہو کر نظر آتے ہیں یہ رکشوں کے، ابھی یہ بسا ہو کر نظر آتے ہیں یہ رکشوں کے اوپر یا نائیوں کی دکان پر جو فرشتے کا فوٹو لٹکا ہوتا ہے کہ آگے چہرہ ایک عورت والا ہوتا ہے اور گردن گھوڑے والی ہوتی ہے، تن گھوڑے والا ہوتا ہے، چار ٹانگیں ہوتی ہیں اس کے اوپر، وہ پر بھی لگا ہوتا ہے اور اوپر مثلا قرآن بھی رکھا ہوتا ہے، اوپر اس کے اوپر ایک دیا جل رہا ہوتا ہے. یہ تو یہ فرشتہ ہے جو یہی پاکستان میں کسی نے بنایا، خدا نے ایسا فرشتہ نہیں بنایا. اگر انسانوں کو سونپ دیا جاتا فرشتے بنانا تو ایسے ہی بناتے یہ سارے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، یہ نوری مخلوق ہیں، جسم نہیں ہیں سنسرے سے، یہ غیر جسمانی حقیقتیں، جس طرح انسان کی روح جسم نہیں.
جیسا کہ میرا رسی ہے ٹائم پر